बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب قاسم رضی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیجئے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام منارہ نور آپ سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینہ صحافت پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام نور ایمان سماعت فرمائیں گے۔ پھر خبروں کا دوسرا بلیٹن آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ سامعین، خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد پروگرام آج کا ایران سماعت فرمائیں گے۔ پھر خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اور محترم سامعین، پروگرام استقامت پائیدار و جاوید پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں ہوں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، مزید فلسطینی شہید اور زخمی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کا دورہ چین، باہمی تعلقات کی توسیع پر دونوں ملکوں کی تاکید۔ پارا چنار کے محاصرے کے خلاف پارا چنار سمیت پورے پاکستان میں احتجاج اور دھرنوں کا سلسلہ جاری۔ اور ہندوستان کے سابق وزیراعظم منموہن سنگھ کی آخری رسومات ادا، وزیر اعظم مودی سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ اور اب خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ غزہ پر صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت میں مزید 11 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خبروں کے مطابق صہیونی فوج نے غزہ میں جرائم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ہفتے کے روز بھی 11 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غزہ کے مرکزی علاقے میں واقع المغازی پناہ گزین کیمپ میں انعامی خاندان کے گھر پر بمباری کے نتیجے میں اس گھرانے کے 9 افراد شہید ہو گئے۔ شمالی غزہ پٹی کے جبالیہ میں سراری روڈ پر بمباری میں بھی 2 لوگ شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سینئر رکن اسامہ حمدان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قابض حکومت غزہ پٹی سے مکمل جنگ بندی اور انخلا کو قبول کرنے سے انکاری ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسامہ حمدان نے بتایا کہ ہم نے مکمل جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے سمیت ایک جامع منصوبہ پیش کیا، لیکن سینی حکومت نے اسے قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ قابض حکومت معاہدے کی راہ میں روڑے اٹکا رہی ہے اور بنجامین نیتن یاہو تمام سینی قیدیوں کو قتل کر کے اس کیس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. حمدان نے مزید کہا کہ اس سے پہلے ہم نے غزہ پٹی سے قابض حکومت کی فوج کے بتدریج اور مرحلہ وار انخلا کے منصوبے سے بھی اتفاق کیا تھا، لیکن اسرائیل نے اس حل کو بھی مسترد کر دیا. انہوں نے کمال ادوان اسپتال پر سینی فوج کے حملے کے بارے میں کہا کہ اس اسپتال سمیت غزہ پٹی کے شمال میں 75 دنوں سے امریکیوں کی آنکھوں کے سامنے قتل و غارت گری ہو رہی ہے. حمدان نے مزید کہا کہ کمال ادوان اسپتال پر حملہ منصوبے کے تحت کیا گیا ہے تاکہ شہریوں کی بقا کے لیے ضروری شہری انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جا سکے. غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر غاصب سینی فوج کے جاری جرائم اور شدید بمباری کا سلسلہ، جس میں ہر روز دسیوں افراد شہید اور زخمی ہو رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر قحط و تباہی ہو رہی ہے، 449 روز بھی جاری ہے. دوسری جانب غزہ میں سینی حکومت کے جرائم کی مذمت کا سلسلہ بھی جاری ہے. شمالی غزہ پٹی میں واقع کمال ادوان اسپتال پر سینی فوج کے حملے میں میڈیکل عملے کے کئی افراد آگ میں جل کر شہید ہو گئے. سینی فوجیوں نے شمال غزہ پٹی میں کمال ادوان اسپتال پر یلغار کے بعد اسپتال کے عملے اور مریضوں کو اسپتال خالی کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد اسپتال کی عمارت کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں بعض افراد زندہ جل کر شہید ہو گئے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کمال ادوان اسپتال پر حملے اور اسے نظر آتش کرنے کو جدید ترین جنگی جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا اور اس کی سخت مذمت کی. وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ ان جرائم کا مقصد غزہ کے نظام صحت کو پوری طرح تباہ و برباد کرنا اور زخمی مردوں، عورتوں، بچوں اور بیماروں کو کم ترین وسائل تک دسترسی سے محروم کرنا ہے. اسماعیل بقائی نے اپنے بیان میں تاکید کے ساتھ کہا کہ ان جرائم پر متعلقہ بین الاقوامی اداروں کی خاموشی ناقابل جواز، اور اس سلسلے میں بین الاقوامی اداروں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. دوسری جانب اسلامی تعاون تنظیم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ میڈیکل و صحت کے شعبے کے خلاف سینی حکومت کی جارحیت، بالخصوص اسپتالوں کو نشانہ بنانا، ان کا محاصرہ کرنا اور ان پر یلغار کرنا، اور میڈیکل عملے، زخمیوں اور مریضوں کو گرفتار کرنا بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے. تحریک حماس نے بھی جمعے کی شام اپنے بیان میں کمال ادوان اسپتال کو نظر آتش کرنے کو جنگی جرم قرار دیا کہ جو عالمی اداروں کی بے حسی اور غزہ میں نسل کشی میں امریکہ کی شمولیت اور اس کے ساتھ ہی سینی حکومت کی مکمل ہم آہنگی اور یکجہتی کے ساتھ انجام پا رہا ہے. سپاہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے یمنی عوام کی استقامت کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ یمنی شائستگی سے فلسطینیوں کا دفاع کر رہے ہیں اور آخر کار کامیاب ہوں گے. ایرنا کی رپورٹ کے مطابق جنرل حسین سلامی نے المسیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ یمنیوں نے جس طرح آج تک عزت و شرافت سے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اپنی استقامت جاری رکھیں گے اور آخر کار کامیاب ہوں گے. انہوں نے کہا کہ استقامت کمزور نہیں ہوئی اور سب دیکھ رہے ہیں کہ یمنی کس طرح شائستگی سے فلسطین کی حمایت و دفاع کر رہے ہیں اور ہر جمعے کو غزہ کی حمایت میں مظاہرے کر رہے ہیں. یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ وہ ملت فلسطین کی حمایت اور غزہ و یمن کے خلاف سینی حکومت کے جرائم اور جارحیتوں کے جواب میں یمن کی مسلح افواج نے مثالی فوجی کارروائی میں بن گورین ہوائی اڈے کو فلسطین دو ہائپر سونک بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا. یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے خلاف اتحاد بنانے میں اسرائیل کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایک عبرانی ویب سائٹ نے فوجی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ سینی حکومت کے حکام اب تک یمن میں انصار اللہ کے خلاف امریکی قیادت میں اتحاد بنانے میں ناکام رہے ہیں. واللہ سائٹ نے لکھا کہ عسکری ذرائع نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکام اور سیاسی شخصیات اب تک یمن کے انصار اللہ پر وسیع پیمانے پر حملہ کرنے کے لیے امریکی قیادت میں اتحاد بنانے میں ناکام رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس مسئلے میں ممکنہ تبدیلی کے لیے شاید وہ امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس گروپ انصار اللہ کے کشش ثقل کے مرکز کو نشانہ بنانے سے روکتا ہے، جس کی وجہ سے مہنگے فضائی حملوں کی تاثیر کم ہوتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بیجنگ میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات اور گفتگو کی۔ ایرنا کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی، جو چین کے وزیر خارجہ کی سرکاری دعوت پر بیجنگ کے دورے پر ہیں، آج وانگ یی سے ملاقات اور گفتگو کی۔ بیجنگ میں ہی عراقچی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات کی، اور ایران اور شنگھائی تعاون تنظیم کے درمیان تعلقات اور تعاون کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ نے دورے چین کے حوالے سے کہا تھا کہ ایران اور چین تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہیں، دونوں ممالک علاقائی اور عالمی واقعات اور مسائل پر مشترکہ موقف رکھتے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایران اور عوامی جمہوریہ چین کے درمیان تمام شعبوں میں تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس دورے میں دو طرفہ تعلقات اور وسیع تعاون کے فروغ کے علاوہ علاقائی اور بین الاقوامی صورت حال پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ روس نے امریکہ اور مغرب پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ مغربی ایشیا اور خاص طور پر شام میں مزید عدم استحکام اور بدنامی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ روسی خفیہ ایجنسی نے امریکہ اور برطانیہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ شام میں روسی فوجی چھاونیوں پر دہشت گردانہ حملوں کی تیاری کر رہے ہیں، اور لندن و واشنگٹن مشرق وسطی میں بدامنی اور آشوب کو جاری رکھنے کی کوشش میں ہیں۔ اسپوٹینک نیوز ایجنسی نے روسی خفیہ ایجنسی کے حوالے سے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ لندن اور واشنگٹن نے داعش کے آپریشنل کمانڈروں کو ڈرون طیارے دیے ہیں تاکہ ان کی مدد سے وہ شام میں روسی چھاونیوں پر حملے کریں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کے حالات میں وہ اپنے جیو پولیٹیکل مقاصد کی تکمیل جد کر لیں گے، اور علاقے پر ایک منصوبہ بند تسلط کی ان کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ روسی خفیہ ایجنسی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ علاقے میں پائیداری کا سبب سمجھی جانے والی شامی ساحلوں پر روسی چھاونیاں امریکہ اور برطانیہ کے اس مقصد کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور برطانیہ اپنے اشتعال انگیز اقدامات سے روس کو شام سے اپنی فوج واپس بلانے پر مجبور کرنا اور داعش کے خلاف جنگ کے بہانے مشرقی فرات کے تیل سے مالا مال علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، واشنگٹن علاقوں کو شام کو واپس کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ پاکستان کے صوبہ پر خیبر پختونخوا کے علاقے کورم میں دو قبائل کے درمیان ہونے والی تنازع کے پرامن حل سے متعلق کوہاٹ میں ہونے والے گرین جرگے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق کوہاٹ فورٹ میں منعقد ہونے والے گرین امن جرگے میں فریقین کے درمیان معاہدے کو تقریباً حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ مجوزہ معاہدے کے مطابق دونوں فریقین بھاری ہتھیار حکومت کو دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ ایک فریق کے چند افراد آج دستخط کریں گے، جبکہ کمشنر کوہاٹ آفس میں آج جرگہ حتمی فیصلے کا اعلان کرے گا۔ واضح ہے کہ پارا چنار، پشاور، مرکزی شاہراہ اور اپر کرم کے راستے ڈھائی ماہ سے بند، اور اپر کرم کو ہر قسم کی سپلائی معطل ہے۔ پارا چنار کی اب تک صورتحال کے خلاف کرم پریس کلب پر 9 دن سے دھرنا جاری ہے، جبکہ پاکستان کے کئی شہروں میں بھی دھرنے دیے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی آخری رسومات دہلی کے نگم بودھ گھاٹ پر سرکاری اعزاز کے ساتھ انجام دے دی گئی۔ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی آخری رسومات میں صدر دروپتی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، قائد حزب اختلاف راہل گاندھی، سونیا گاندھی سمیت کانگریس اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما موجود تھے۔ اس موقع پر ملک کے اہم شخصیات نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی ملک اور عوام کے لیے ان کی خدمات کو یاد کیا۔ کانگریس سمیت دیگر سیاسی جماعتیں ان کی یادگار منانے کا مطالبہ کر رہی تھیں، جس پر حکومت نے رضامندی ظاہر کر دی اور اس کے لیے ٹرسٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ 92 سالہ منموہن سنگھ کا انتقال 26 دسمبر کی رات دہلی کے ایمس اسپتال میں ہوا تھا۔ افغانستان اور پاکستان کی سرحدوں پر جھڑپوں میں دونوں جانب سے متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں۔ افغانستان کی طلوع نیوز ایجنسی نے افغانستان کی وزارت دفاع کے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ پاک افغان سرحدی تنازع میں خوست اور پکتیا صوبوں میں کم از کم 19 پاکستانی فوجی اور 3 افغان شہری ہلاک ہو گئے۔ طلوع نیوز کی رپورٹ کے مطابق جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب پاکستانی فورسز کی جانب سے افغانستان میں مارٹر گولے داغے گئے، جس میں 3 افغان شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ افغان فورسز نے پاکستانی فورسز کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے پاک فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ دوسری جانب پاکستانی میڈیا نے سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ آج صبح پکتیا کورم کے سرحدی علاقوں میں بارڈر فورس افغان طالبان کی افواج کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اب تک 1 پاکستانی ہلاک اور 7 دیگر زخمی ہوئے۔ پاکستانی سیکورٹی ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ دہشت گردوں نے کرم اور شمالی وزیرستان سے پاکستان کے اندر دل اندازی کی کوشش کی، جسے سیکورٹی کے جوانوں نے ناکام بنا دیا۔ پاکستانی سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں اور افغان طالبان نے مل کر پاکستانی چوکیوں پر بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی، جس کا بھرپور جواب دیا گیا۔ اس جوابی کارروائی میں 15 دہشت گرد اور افغان طالبان مارے گئے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ دنیا کی سپر پاور کہے جانے والی امریکہ میں بے گھر افراد تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کے مطابق 2024 میں امریکہ میں بے گھر افراد کی تعداد 7,71,000 ہو گئی ہے۔ امریکی ادارہ برائے ہاؤسنگ اور اربن ڈیولپمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں چھت سے محروم آبادی میں گزشتہ سال کی نسبت رواں سال 18% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ماہرین کے مطابق امریکہ میں سستی رہائش کے مواقع نہ ملنے کی وجہ سے اس شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ادارے کے مطابق یہ اب تک کے سب سے زیادہ اعداد و شمار ہیں۔ بہت سارے افراد عارضی محفوظ پناہ گاہوں میں مقیم ہیں، جنہیں کسی بھی صورت میں گھر نہیں کہا جا سکتا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
محترم سامعین، ابھی آپ گرد و پیش میں عالمی خبرنامہ سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے حسین اختر۔ اور اب گرد و پیش میں چلتے ہیں سیاسی گفتگو کے حصے کی جانب۔ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں حامد سیماب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔
جی شکریہ
حامد صاحب۔ پارا چنار میں محاصرے کے خلاف جہاں پاکستان کے مختلف شہروں میں کئی دنوں سے احتجاجی دھرنے دیے جا رہے ہیں، تو وہیں گرینڈ امن جرگے میں فریقین کے مابین معاہدہ ہونے کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
جی شکریہ۔ دیکھیں، یہ آج میرے خیال میں کوئی 82 یا 83 روز گزر رہے ہیں کہ پارا چنار کو چاروں طرف سے محاصرہ کیا ہوا ہے تکفیریوں نے، اور ساتھ ہی تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی اور دوسرے جو داعشی وغیرہ ہیں۔ اس محاصرے کو توڑنے کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فورسز کوئی اقدام نہیں کر رہے، جس کے وجہ سے پارا چنار کرم ضلع میں کافی حالات ٹینس ہیں، اور وہاں خوراکی مواد اور میڈیسن اور فیول اور اس طرح کے کافی ساری چیزیں جو ابتدائی زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں ان کی کمی ہے, اور اس معاشرے کی وجہ سے تقریباً 100 سے زیادہ بچے اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, اور اسی طرح کوئی چیز نہیں مل رہی وہاں. تو اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک گرینڈ جرگہ بنایا ہوا تھا اور وہ شروع سے یہی مذاکرات کر رہے ہیں ان دونوں فریقوں کے درمیان. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گورنمنٹ اور ہماری فورسز جو ہیں وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں مخلص نہیں ہیں,
جی,
جس کی وجہ سے یہ حالات یہاں تک پہنچے ہیں اور روز بروز حالات خرابی کی طرف جاتے ہیں بجائے اس کے کہ اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈیں.
جی ہاں,
ابھی یہ آخری اطلاعات یہ ہیں کہ کل سے گرینڈ جرگہ جو کوہاٹ میں ہو رہا ہے اس میں کچھ تھوڑی سی پیش رفت ہوئی ہے, لیکن پھر بھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پھر بھی کچھ کھڑیاں ہیں جو اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف نہیں جانے دے رہے اور رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں.
اچھا,
دیکھیں یہ 83 یا 84 روز جو محاصر کے ہو رہے ہیں, تو اس دوران نہ کوئی چیز وہاں سے پہنچی ہے اور نہ وہاں سے, یعنی پاراچنا اپر کرم سے,
جی,
کسی کو باہر جانے کی اجازت ہے, نہیں جا سکتے.
بالکل, یہ بہت مشکل سخت حالات ہیں وہاں کی آبادی کے لیے.
جی, اس دوران پھر ایدی ٹرسٹ نے کچھ ہمت کی اور انہوں نے ہیلی کاپٹر کو, ایئر ایمبولینس کو ایک ہفتے سے بھیجا ہے وہاں آنے جانے کے لیے, اور جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کی حکومت اور مرکزی حکومت کو تھوڑی سی شرم آ گئی, اور کچھ انہوں نے اپنے طور پہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے کچھ میڈیسن اور کچھ مواد اس طرح بھیجے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جرگے پہ جرگے جو ہو رہے ہیں یہ کیوں کامیاب نہیں ہو رہے,
جی,
اصل میں بات یہ ہے.
بالکل,
تو میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جرگے پہ جرگے جو کر رہے ہیں یہ اس میں اس کی جو ناکامی کا مین وہ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ 1988 سے بلکہ 1981 سے یہاں کے حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ شیعہ سنی کے نام پہ مسئلے مسائل پیدا ہوتے رہے, اور ہر لڑائی کے بعد پھر ایک جرگہ ہوا ہے, چونکہ پختونوں میں رواج یہ ہے کہ جرگے کے تھرو فیصلے کرتے ہیں.
جی ہاں,
ہر دفعہ گورنمنٹ ایک جرگہ کر لیتا ہے اور ان کے فیصلے ہو جاتے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہ 1981 کے بعد آج تک جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں ہر لڑائی کے بعد ایک جرگہ فیصلہ کر دیتا ہے, لیکن حکومت اس فیصلے جرگے کے فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کرتے,
جی,
جس کی وجہ سے آئندہ کے لیے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح یہ ریسنٹ جو واقعہ ہوا ہے اس کے لیے پھر انہوں نے دوبارہ کوئی گرینڈ جرگہ بنایا, اس پہ دوسرا جرگہ بنایا, اور پھر پختونوں کی طرف سے ایک گرینڈ جرگہ آیا جو گورنمنٹ نے نہیں مانا کہ بھئی ایک جرگہ ہو رہا ہے تو ایک جرگے پہ دوسرا جرگہ نہیں آ سکتا کہ پختون روایات کے مطابق,
جی.
لیکن خود ہی خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپیکس کمیٹی کا ایک اجلاس بلایا اور خود جا کے وہاں پر اپنی منمانی کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہاں کے مکینوں سے ہتھیار کو جمع کیا جائے.
جی,
دیکھیں اگر گورنمنٹ کو وہاں مقامی لوگ ہتھیار دے دیں,
جی,
تو وہ اس وقت لوگ تیار ہیں کہ بھئی کوئی پاگل نہیں ہوتا کہ اپنے پاس ہتھیار رکھیں.
بالکل,
لیکن یہ کہ عوام کا اعتماد جب بحال ہو, ان کی جان و مال کی حفاظت ہو,
ضمانت ہو,
تو پھر وہ ان لوگ کوئی دیوانے نہیں ہیں کہ وہ اپنے پاس ہتھیار رکھیں, وہ ہتھیار جمع کر دیتے ہیں. لیکن وہاں جو مقامی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہتھیار اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ چونکہ ہم اپنی دفاع کے لیے, اور جب بھی ہمیں گورنمنٹ پہ اعتماد ہوا, اسٹیبلشمنٹ پہ اعتماد ہوا, ہم یہ سارے ہتھیار کو جمع کر دیں گے. لیکن اعتماد اگر پیدا ہوا,
اور ایسی فضا نہیں ہے وہاں پر کہ گورنمنٹ کے اوپر وہ اعتماد کر سکے, کیونکہ اس سے پہلے بھی جب کبھی بھی گورنمنٹ کے اوپر اعتماد کیا گیا تو ان کے اعتماد کو زک پہنچی ہے, وہاں حالات اور بھی بگڑے ہیں.
جی جی, دیکھیں یہ جب گورنمنٹ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ ہتھیار جمع کرائیں, دیکھیں پہلی بات یہ کہ اگر کوئی ہے جو اس گورنمنٹ سے پوچھے کہ جا کے اپنے آئین کو دیکھیں, آئین کے مطابق ہمارے قبائل کو پاکستان کے آئین پاکستان کے بننے کے بعد قبائل کو یہ ہتھیار کیوں پکڑوائے گئے؟
جی
بجائے ہتھیار کے ان کو قلم کیوں نہیں پکڑوایا گیا؟
چاہیے
تو یہ ہے, چاہیے تو یہ تھا کہ عوام کو قلم پکڑوائیں, لیکن انہوں نے ہتھیار پکڑوا دیے, وہ بھی ان کے مقاصد تھے. چونکہ قبائل سے یہ کام لینا چاہتے ہیں اور قبائل کو انہوں نے ہتھیار اس لیے دیے اکارڈنگ ٹو دا رولز, اکارڈنگ ٹو دا آئین پاکستان, کہ انہوں نے سرحدوں کو سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. اب وہ سرحد کی حفاظت کس طرح کریں گے جو آپ کو ہتھیار سارے جمع کریں اور تینوں طرف سے دیکھیں, پارسنار کا اگر آپ نقشہ دیکھیں وہ تینوں طرف سے گرا ہوا ہے افغانستان,
افغانستان کا بارڈر لگتا ہے,
بالکل بارڈر ہے, بارڈر اگر ایک
وہاں سے دراندازی بھی ہوتی رہتی ہے,
تینوں طرف سے افغانستان یعنی شمال کی طرف سے صوبہ ننگرہار ہے, مغرب کی طرف سے صوبہ پکتیکا اور پکتیا ہیں, اور اسی طرح جنوب کی طرف سے صوبہ خوست ہے. اچھا یہ جو ایک صرف ایک ہی راستہ ہے پاکستان کے دوسرے شہروں کے لیے مین جو ایکسپریس وے ہے, اسی کو ابھی یہ 84 دن ہو رہے ہیں کہ ان کو بھی انہوں نے بند کیا ہوا ہے, گورنمنٹ نے بند کیا ہوا ہے. لوگ ویسے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیررسٹوں نے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے, لیکن میں آپ کو واضح بتا دوں کہ ٹیررسٹوں نے جو قبضہ کیا ہوا ہے تو لیکن گورنمنٹ ان کو راستے کو کھولنے نہیں دے رہے. اچھا دیکھیں یہ گورنمنٹ سے یہ امیدیں ہوتی ہیں کہ یہ ہماری جو فورسز ہیں انہوں نے سرحد کو کنٹرول کرنا ہے, تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہمارے لائن فورسز جو ہیں یہ پارچنار سے ٹل تک مین جو راستہ بند ہوا ہے وہ ٹوٹل میرے خیال میں 34 یا 35 کلومیٹر بنتا ہے. جب ان کی فورس اتنی ان میں سخت نہیں ہے کہ وہ 34 کلومیٹر تک فاصلہ ٹیررسٹوں سے خالی کرائیں, ان کی امنیت کو برقرار رکھیں, تو پھر یہ کیسے اپنے سینکڑوں کلومیٹر جو ان کی سرحدات ہیں ان کو یہ کیسے سنبھالیں گے, ان کو یہ کیسے ان کی تحفظ کریں گے؟ دیکھیں اگر گورنمنٹ میں اتنی سخت ہے اور ان کو شرم نہیں آتی تو دیکھیں یہ دو دنوں سے طالبان کے گورنمنٹ سے جو ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں, اب آ کے دوبارہ وہی بریگیڈ جو وہاں پوری ایک بریگیڈ پارا چنار میں بیٹھی ہوئی ہے آرمی کی, اور وہیں اسٹیبلشمنٹ وہیں ایف سی اور وہیں پولیس کے فورسز ہیں سارے, اب جا کے جو دو دن نہیں ہوئے کہ طالبان سے ان کی لڑائی شروع ہے, اب دو دن نہیں پورے ہوئے, اب جا کے بریگیڈ کی طرف سے لوگوں سے التماس کرتے ہیں کہ بھئی آپ آ جائیں اور یہ سرحد کو آپ سنبھالیں, سرحد کی حفاظت کریں, تمہیں شرم نہیں آتی, تم کو پتہ نہیں آپ خود ہی آپ سمجھتے نہیں ہیں یا اس طرح کرتے ہیں کہ خود ہی آپ کی ذمہ داری ہے کہ سرحد کو سنبھالیں, سرحد کی حفاظت کریں, بجائے اس کی آپ عوام سے توقع رکھتے ہیں کہ آ کے جوانوں کو بھیجیں کہ وہ سرحد کی حفاظت کریں, تو پھر کس منہ سے ان سے ہتھیار جمع کرنے کی آپ وہ کر رہے ہیں؟
بالکل,
دیکھیں وہاں آپ ہتھیار جمع کر رہے ہیں اور یہاں پر التماس کر رہے ہیں کہ بھئی آپ آ جائیں, لیکن اب عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہتھیار جمع کر رہے ہیں, ایک طرف سے انہوں نے اعلانات کیے ہیں کہ یہ دو بھائیوں کے درمیان لڑائی ہے, چونکہ طالبان اصل میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ایک قسم کے بھائی تصور کیے جاتے ہیں, تو انہوں نے اعلانات کیے ہیں کہ دیکھیں عوام کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ دو بھائیوں کے درمیان لڑائی ہے, بھائیوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور یہ دو تین دنوں میں یہ لڑیں گے اور پھر یہ آپس میں بیٹھ کے
صلح صفائی
کر لیں گے.
جی
میں مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ, اگر ہمارے لا انفورسمنٹ سے سارے اپنے علاقے اپنے شہریوں کی دفاع کے لیے مخلص ہیں اور وہ دفاع کرنا چاہیں, تو میرے خیال میں اس علاقے میں پھر کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی, وہاں کوئی ظلم نہیں ہوتا, وہاں دوسری ایک مجبور نہیں ہوتا کہ بھئی وہ لوگ لڑیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں جس علاقے میں جس ملک میں قانون اور انصاف نہ ہو, عدالت نہ ہو, وہاں معاشرہ ایک نومیدی کی طرف چلی جاتی ہے اور نومیدی وہاں پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مشکلات اور چیلنجز اور گڑبڑ پیدا ہوتی ہے اور معاشرہ ایک ناامنی احساس کرتی ہے.
بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اس حوالے سے آپ کی گفتگو واقعی میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے سامعین کے لیے بہت زیادہ معلومات فراہم کی ہوں گی, کیونکہ آصف حامد سیماب صاحب خود وہاں کے حالات کے اوپر مکمل طور پر دسترسی رکھتے ہیں اور وہاں کے تازہ ترین حالات کو جانتے ہیں. تو آپ اس گرینڈ جرگی کو کیسا پا رہے ہیں؟ آخری چند منٹ ہمارے پاس.
دیکھیں, میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس جرگی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. اگر گورنمنٹ, ہمارے پہلے سے دو جرگے بنے ہوئے ہیں, ایک مری جرگا ہے, ایک کوہاڑ کا جرگا ہے, اگر وہ جو اس جرگوں میں جو فیصلے کیے گئے تھے ان کو امپلیمنٹ کریں, میرے خیال میں کسی جرگے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ کہ اس جرگے جو ابھی شروع ہے گرینڈ جرگا, اس میں بھی اگر حکومت مخلص ہو تو میرے خیال میں دو دن کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کیونکہ دونوں طرف شیعہ سنی مل کے وہ لڑائیاں نہیں چاہتے. وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں لڑنا, لیکن ایک ایسی فورس ہے, ایک ایسی کڑیاں ہیں جو ہمیں لڑانے پہ مجبور کرتے ہیں. یعنی ان کا مقصد یہی ہے کہ اگر وہ جرگے جو ہو چکے ہیں پہلے, وہ فیصلے اگر امپلیمنٹ کریں, وہ لاگو کریں, تو میرے خیال میں گورنمنٹ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا روڈ کھولنے کے لیے اور یا دوسرے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے.
بہت بہت شکریہ حامد سیماب صاحب اس گفتگو کے لیے. محترم سامعین, یہیں پر پروگرام گرد و پیش کا وقت اب ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, کیوں کہوں ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے, ہر تڑپ میں بلالی آتا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, اور کوئی بھی میری تمنا نہیں, اور کوئی بھی میری تمنا نہیں, اور کوئی بھی میری تمنا نہیں, ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے, ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجیے, اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجیے, ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے, ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, درد جامی ملے نعت خالد لکھوں, درد جامی ملے نعت خالد لکھوں, درد جامی ملے نعت خالد لکھوں, اور انداز احمد رضا چاہیے, اور انداز احمد رضا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, مظلوم کی آہ سے ڈرو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں. تین چیزیں ایمان کی نشانی ہیں, تنگ دستی کے وقت بخشش کرنا, دانشوروں کو سلام کرنا, اور ہمیشہ عدل و انصاف کی پاسداری کرنا. دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی, ایک بخل, دوسرے جھوٹ. خداوند عالم کے نزدیک سب سے بدترین شخص وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام منارہ نور۔
منارہ نور،
عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ کون سے افراد آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے تھے، یا آپ اپنے فیصلوں میں سب کو ساتھ لے کر اور سب کی آرا کا خیال رکھتے تھے۔ آج کی گفتگو اسی تناظر میں رہے گی۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، مختلف حکومتوں، بالخصوص انقلابی حکومتوں میں اس بات کے بہت زیادہ امکان ہوتے ہیں کہ اس میں مختلف لابیز اور گروہ بندی اور مختلف گروہ وجود میں آ جاتے ہیں، کیونکہ انقلاب کے دوران مختلف گروہ اور افراد انقلاب کے لیے سرگرم ہوتے ہیں اور اپنی قربانیوں، محنتوں اور ایثار کی بدولت اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ نئی حکومت بننے کے بعد یا اس انقلاب کے بعد مختلف فیصلوں، حتیٰ قانون سازی میں اثر انداز ہوں اور اس سے اپنے ذاتی یا گروہی مفادات حاصل کریں۔ نئی تشکیل پانے والی حکومتوں میں اس بات کا بھی امکان رہتا ہے کہ مختلف دھڑے اپنے اپنے انداز سے حکومت میں اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے مختلف طریقے، روشیں اور ہتھ کنڈے استعمال کریں۔ اس حوالے سے حکومت کے اعلیٰ حکام اور بالخصوص قانون ساز اداروں تک لابنگ کی جاتی ہے تاکہ مستقبل میں زیادہ سے زیادہ مفادات حاصل کیے جا سکیں۔ یہ کیفیت اور اس طرح کے ہتھکنڈے عام سیاسی حکومتوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن کسی عوامی انقلاب کے نتیجے میں آنے والی حکومت میں اس طرح کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا اچھی طرح احساس تھا کہ ایران میں مختلف گروہ اور شخصیات اپنے پرانے تعلق یا سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے آپ سے پرانے تعلقات کا فائدہ اٹھا کر آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے، لہذا آپ نے اس مسئلے کا حل بھی تلاش کر رکھا تھا، اور آپ کی رحلت تک کوئی فرد، گروہ یا جماعت اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلوں پر لابنگ کے ذریعے اثر انداز ہونے میں کامیاب رہی۔ امام خمینی نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ اپنایا تھا کہ آپ عام لوگوں سے زیادہ ملاقاتیں کرتے اور مختلف افراد سے ان کی آرا لیتے رہتے اور پھر سب کی آرا کی روشنی میں فیصلہ کرتے۔ قائدین کے اطراف میں موجود افراد قائدین سے اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کے لیے ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ان تک صحیح خبریں اور کسی بھی مسئلے کی صحیح صورتحال پہنچنے نہیں دیتے۔ اس صورتحال میں چونکہ قائدین کے پاس مطلوبہ معلومات نہیں ہوتی، لہذا جو معلومات ان کے اطراف میں رہنے والے انہیں فراہم کرتے ہیں وہ انہی معلومات کی روشنی میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ امام خمینی اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط تھے۔ وہ اپنے دفتر یا ارد گرد موجود افراد کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان کو حقیقی خبروں سے دور رکھا جائے اور سنسر شدہ خبریں ان تک پہنچائی جائیں۔ آپ موصول ہونے والی خبروں اور مختلف رپورٹوں کے بارے میں تاکید فرماتے تھے کہ ان خبروں اور رپورٹوں میں کسی طرح کی کمی بیشی نہ کی جائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بہو فاطمہ طباطبائی کے بقول، جب بھی کوئی سیاسی واقعہ یا سانحہ پیش آتا تو گھر کے افراد اور امام خمینی کے دفتر کے مختلف افراد ان پروگراموں میں باقاعدہ جاتے، جب اہل خانہ میں سے اسٹاف کے افراد واپس آتے تو آپ مختلف افراد سے علیحدہ علیحدہ اس پروگرام یا اس واقعے کے بارے میں معلومات لیتے اور بعض افراد سے مکمل تفصیلات کے حصول کے لیے مختلف طرح کے سوالات وغیرہ بھی پوچھتے۔ امام خمینی اس طرح ایک واقعے سے متعلق مختلف افراد سے آرا حاصل کر کے اس واقعے کے حقائق تک پہنچ جاتے۔ امام خمینی کو سامراجی میڈیا کے اہداف و مقاصد اور سازشوں سے مکمل آگاہی تھی، لیکن اس کے باوجود مختلف مغربی ذرائع ابلاغ کو سنتے اور ایران کے بارے میں نشر ہونے والی خبروں اور رپورٹوں کو باقاعدگی کے ساتھ سماعت فرماتے۔ بی بی سی کی فارسی نشریات کو سننا آپ کا معمول تھا، آپ عالمی ذرائع سے براہ راست خبریں اور تبصرے سنتے، اور ایک طرح سے آپ نے ان لوگوں کے لیے راستہ بند کر دیا تھا جو آپ سے خبریں چھپا کر یا سنسر لگا کر خبریں پہنچانے کی کوشش کرتے۔ محترمہ مرضیہ حدیدچی جو فرانس میں آپ کے ساتھ تھیں اپنی یادداشتوں میں لکھتی ہیں کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایرانی نشریات بھی سنتے تھے اور مختلف ممالک سے فارسی زبان میں نشر ہونے والے پروگرام بھی ضرور سنتے۔ آپ کے نواسے نواسیاں ریڈیو پر فریکوینسیاں سیٹ کر کے امام خمینی کے پاس لے جاتی اور آپ اس طرح عالمی خبروں اور تجزیوں سے باخبر رہتے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ دوسرے ممالک کے اخبارات ایران کے بارے میں جو خبریں اور تجزیے لکھتے ہیں انہیں فارسی میں ترجمہ کر کے اسی دن یا اسی رات تک ان تک ضرور پہنچایا جائے۔ جناب مسیح مہاجری اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، امام خمینی عالمی خبریں اور مغربی ذرائع ابلاغ میں ایران سے متعلق خبروں کو باقاعدگی سے سنتے۔ امام خمینی جب نجف میں تھے تو اس وقت بی بی سی فارسی کی نشریات نماز مغرب اور عشاء کے درمیان نشر ہوتی تھی۔ آپ نے دو افراد کے ذمہ لگا رکھا تھا کہ وہ فارسی نشریات کو ریکارڈ کر لیں تاکہ نماز کے بعد یہ خبریں اور تبصرے سنے جا سکیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ان افراد کو جو دل سوزی یا امام خمینی کی طبیعت کو ناساز ہونے سے بچانے کے لیے بری اور تکلیف دہ خبریں امام تک پہنچانے سے گریز کرتے تھے ان کو اس عمل سے منع فرماتے۔ آپ اس طرح کے افراد کو تلقین کرتے تھے کہ مجھے حقائق پر مبنی خبریں اور رپورٹیں دیا کرو، میں کوئی لینن یا اسٹالن تو نہیں ہوں کہ صرف مرضی کی خبریں مجھ تک پہنچیں۔ آپ کے دفتر کے ایک فرد جناب عیسیٰ جعفری کہتے ہیں، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں صبح اور ظہر کے جو اخبارات چھپتے وہ بھیجے جاتے، آپ سب کا باریک بینی سے مطالعہ فرماتے۔ ایک بار شام کو شائع ہونے والا ایک اخبار میں آپ کی خدمت میں لے کر گیا تو آپ نے فرمایا، اس کا ایک صفحہ کم ہے، کیا کوئی خاص واقعہ ہوا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے؟ آپ نے اپنے دفتر کے ایک اور فرد کو دوسرا اخبار خریدنے کے لیے بھیجا تو ثابت ہوا کہ جان بوجھ کر ایک صفحے کو امام خمینی کی خدمت میں نہیں لایا گیا، کیونکہ اس میں ایک ایسی رپورٹ شائع ہوئی تھی جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے لیے ناگواری کا باعث بن سکتی تھی۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے وہ صفحہ پڑھ کر اخبار لانے والے کو تلقین کی کہ مجھ سے حقائق چھپایا نہ کرو، میں کوئی لینن یا اسٹالن تو ہوں نہیں۔ حجت الاسلام انصاری لکھتے ہیں، امام خمینی اخبارات کے علاوہ ایسے میگزین اور مجلات کا بھی کبھی کبھی مطالعہ کرتے تھے جو انحرافی عقائد یا افکار و نظریات بیان کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مشہور میگزین اور مجلات آپ کی خدمت میں لائے جاتے۔ سامعین، عام انقلابوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انقلابی قائد حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا عوام سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر حکومتوں میں موجود بیوروکریسی یہ کام کرتی ہے کہ قائدین اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھا دیے جائیں، لیکن ایران کے اسلامی انقلاب اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایسا نہیں ہوا، اور اس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار سب سے نمایاں ہے۔ انہوں نے کسی کو اس بات کا موقع نہ دیا کہ وہ عوام اور ان کے درمیان فاصلے بڑھا سکے۔ حجت الاسلام کروبی اس حوالے سے کہتے ہیں، امام خمینی کا انقلاب کے دوران بھی اور انقلاب کے بعد بھی اپنے شاگردوں کے ذریعے عوام سے بہت قوی رابطہ تھا۔ آپ کے شاگرد علماء عوام میں رہتے تھے، عوام کے مطالبات اور افکار و نظریات اور معاشرے کی صورتحال سے مکمل آگاہ ہوتے تھے، اور اس صورتحال کو من و عن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا عوام سے ہمیشہ قریبی رابطہ رہتا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند سید احمد خمینی مرحوم نقل کرتے ہیں کہ امام خمینی عوام سے قریبی رابطے میں رہتے تھے اور عوام کی طرف سے بالمشافہ ملاقاتوں اور خط و کتابت کے ذریعے رابطے برقرار رکھتے تھے۔ فرزند امام خمینی کے بقول، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تمام خطوط کا مطالعہ کرتے، خود اپنے ہاتھوں سے جواب لکھتے، اور دفتر والوں کو حکم دے رکھا تھا کہ جو خط یا مراسلہ ان کے نام آئے اسے ضرور ان تک پہنچایا جائے، چاہے اس میں توہین ہی کیوں نہ کی گئی ہو۔ آپ تمام عوامی شکایات کا جائزہ لیتے، ان کا جواب دیتے، اور متعلقہ اداروں کو ان مشکلات اور مطالبات کو حل کرنے کے لیے احکامات بھی صادر فرماتے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی روش تھی، جس کی وجہ سے آپ عوام کے حالات و واقعات سے مکمل باخبر رہتے اور کسی کو اس بات کی اجازت نہ دیتے تھے کہ کوئی مرضی کی خبریں، رپورٹیں اور تجزیے ان کے سامنے پیش کر کے اپنی مرضی کا فیصلہ ان سے کروا سکے۔ ہمیں اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ مومن نیک باتیں سننے سے سیر نہیں ہوتا تاکہ اس کی عاقبت بہشت ہو۔ جو شخص خدا کے نام پر تم سے پناہ مانگے تم اسے پناہ دو، اور جو شخص خدا کے نام پر تم سے کچھ مانگے تو اسے عطا کر دو۔ اگر تمہیں کوئی دعوت دے تو اسے ضرور قبول کرو، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو اس کی تلافی کرو، اور اگر اس کو کچھ نہ دے سکو تو اس کے لیے خوب دعا کرو۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ محترم سامعین، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئینۂ صحافت، اس کے بعد پروگرام نور ایمان، اور پھر یادوں کے جھروکے، اور اب پیش خدمت